الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين اللهم انا نرغب اليك في دوله كريمه تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاه الى طاعتك والقاده الى سبيلك وترزقنا بها كرامه الدنيا والاخره رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني یفقہ قولی وجلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ صلوات علی محمد و آلہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینا کالکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلوات علی محمد و آل محمد. برادران عزیز و خواران محترم، شہادت خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس مناسبت سے منعقدہ مجالس کے سلسلے کے لیے سرنامہ کلام میں جس سورے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا وہ آپ سب کے حافظے میں بہت اچھی طرح سے محفوظ ہے، جو سورہ کوثر کے نام سے ہمارے یہاں شہرت رکھتا ہے، اور پروردگار عالم نے اس میں اپنے حبیب کے اوپر عنایت خاص کا ذکر فرمایا ہے. قرآن مجید کا ہر سورہ اپنی جگہ بہت اہم ہے، قرآن مجید کی ہر آیت اپنی جگہ بہت اہم ہے، مگر فیچرز کے اعتبار سے کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جو مخصوص ہو جاتی ہیں کسی سورے کے ساتھ، کسی آیت کے ساتھ. ہم جانتے ہیں کہ ہر آیت اپنی جگہ بہت زیادہ شان رکھتی ہے، اہمیت رکھتی ہے، مگر آیت تطہیر کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے، آیہ مباہلہ کا اپنا ایک سلسلہ ہے، آیہ ولایت کی اپنی ایک عظمت ہے، اور خاندان اہل بیت کے حوالے سے، خاندان اہل بیت کے تعارف کے حوالے سے ان آیتوں کا ایک خاص پس منظر بن جاتا ہے، اور وہ رخ جب ذہن میں آتا ہے تو یقیناً انسان اپنے فکر کے اندر ایک بالیدگی محسوس کرتا ہے. سورہ کوثر انہی سوروں میں شامل ہے کہ جس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے آل محمد کا تعارف بھی کروایا ہے اور قرآن کے اعجاز ہونے کی ایک سند عطا کی ہے. دیکھیے، قرآن مجید کے اندر بہرحال وہ آیتیں بھی ہیں کہ جو اگر آپ لینگتھ کے اعتبار سے دیکھیں تو طویل ترین آیت بھی کوئی نہ کوئی تو ہوگی. پروردگار عالم نے سورہ مبارک بقرہ کے اندر اس آیت کو رکھا ہے، اذا تداینتم بدینن والی آیت، کہ جو بہت طویل آیت ہے، پورا ایک صفحہ اسی آیت کے اوپر مشتمل ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آیت ہے جو بہت مختصر ہے، انتہائی مختصر، جو سورہ رحمان کی آیت ہے مدہامتان، جہاں نعمات پروردگار عالم کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں پر گویا ایک لفظ ہے کہ جس کو پروردگار نے ایک آیت بنا دیا. یہیں سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو آیتوں کا تعین ہے یہ توقیفی معاملہ ہے، جہاں پروردگار عالم نے مناسب سمجھا ایک لفظ کو آیت بنا دیا، اور جہاں پروردگار عالم نے مناسب سمجھا چند جملوں کو ملا کر ایک آیت قرار دیا. یعنی یہ کوئی ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ معاملہ نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم یہ کہہ دیں کہ اگر جملہ مکمل ہو گیا تو آیت بھی مکمل ہو جائے گی، ایسا کوئی سلسلہ نہیں. ہمیں نظر آتا ہے کہ کئی مرتبہ آیت مکمل ہو جاتی ہے، ابھی جملہ ناتمام ہوتا ہے، اور کئی مرتبہ ایک لفظ ہے اسی کو آیت قرار دے دیا گیا. تو یہ ہے نشانی ہے پروردگار عالم کی اس کتاب کے اندر، آیت کا مطلب ہی ہے نشانی. تب اسی کے اندر جب ہم سوروں کو دیکھتے ہیں تو ایک طویل ترین سورہ ہے قرآن مجید کا، 286 آیتیں اس کی، سورہ بقرہ، اور ایک انتہائی مختصر سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ کوثر، انتہائی مختصر سورہ، 3 آیتوں پر مشتمل یہ سورہ ہے بسم اللہ کے علاوہ، کہ جس میں پروردگار عالم نے یہ اعلان کر دیا کہ انا آتینا کل کوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصل لے رب کا ونہر، تو نعمت دینے کا ایک انداز، یہ رحمت خاص کا نزول ہے کہ جس کے بعد پھر پروردگار عالم کی طرف سے مطالبہ آتا ہے کہ حبیب جب ہم نے یہ دیا تو ہم آپ سے توقع کرتے ہیں کہ آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں گے، ونہر اور قربانی کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو آخری جملہ ہے وہ بڑا ڈیسائسو ہے، جو پہلی آیت کی تفسیر کرتا ہے کہ انا شانئک ہو الابتر، کہ یقیناً جو آپ کا دشمن ہے وہ ابتر رہے گا، وہ بے نام و نشان رہے گا، آپ کی نسل قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ جو آخری آیت کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اسی سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ جو پروردگار عالم کی طرف سے عطائے خاص کوثر کی صورت میں ہے وہ کوئی ایسی نعمت ہے کہ جس کے ذریعے سے پروردگار نسل پیغمبر کو قیامت تک محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ اور یہیں پر پھر ہمارے لیے وہ بیک گراؤنڈ سمجھنا آسان ہو گیا کہ جہاں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی گویا تسلی کے لیے، دلاسہ دینے کے لیے اس سورے کو نازل فرمایا۔ اب وہ بیک گراؤنڈ جو میرے نوجوان دوستوں کے بھی ذہن میں ہوگا، دیکھیے مکہ کو اگر آپ جغرافیکلی دیکھیں تو مکہ سے بالکل متصل آج کے زمانے میں وہ میدان ہے کہ جس کا نام ہے میدان منا۔ منا کا مطلب ہے امید، تمنا۔ یہ میدان منا حج کے اعتبار سے بہت اہم بن جاتا ہے، اس لیے کہ حاجی حضرات آپ میں سے جن افراد نے حج کی سعادت حاصل کی ہے وہ میری اس بات کو جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور باقی تمام دوستوں کے لیے میں دعا مانگتا ہوں کہ پروردگار بار بار حج کی سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو اب وہ جو مکہ سے بالکل متصل میدان آج، پہلے نہیں تھا، پہلے فاصلہ تھا، آپ تو جانتے ہیں کہ شہر اسی طریقے سے پھیلتے ہیں، کسی زمانے میں اسلام آباد نام کا کوئی شہر ہی نہیں تھا اور پھر اس کو آباد کر دیا گیا۔ اب ہم کراچی سے آئے ہیں تو میں جانتا ہوں اس بات کو کہ پہلے کراچی کیا تھا اور پھیلتے پھیلتے وہ کہاں تک پہنچ گیا اور آگے کہاں تک جائے گا خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ تو شہر مکہ کا بھی یہی معاملہ تھا کہ آہستہ آہستہ پھیلتے پھیلتے اب تو وہ منا کے میدان سے بالکل تقریباً متصل ہو گیا۔ وہاں جب منا کے میدان میں ہم لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر کچھ زیارتیں ہیں کہ جن کا انٹروڈکشن دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر جناب ابراہیم علیہ السلام کا ایک گھر تھا، جناب حاجرہ سلام اللہ علیہا یہاں پر رہا کرتی تھیں، یہاں سے جناب اسماعیل علیہ السلام کو لے کر پیغمبر اکرم آگے بڑھے تھے۔ وہیں پر ایک اور مسجد ہے جو علامت ہے اس واقعے کی کہ جو بیعت کا واقعہ ہے، جس کا نام ہی ہے مسجد البیعہ۔ مسجد البیعہ، یہاں پر مدینے والوں نے آ کر پیغمبر اکرم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور اطمینان دلایا تھا، یقین دلایا تھا کہ آپ ہجرت کر کے تشریف لائیے، ہمارے مہمان بنے، بلکہ ہمارے مختار بنے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اس کی یاد میں ایک مسجد قائم کر دی گئی، مسجد البیعہ۔ اب آپ جانتے ہیں کہ وہاں کا جو مزاج ہے اس کے مطابق اکثر جو آثار ہیں ان کو منہدم کر دیا جاتا ہے، تو ہمیں نہیں معلوم کہ یہ مسجد البیعت بھی کب تک باقی رہے گی۔ کتابیں اگر آپ کھول کر دیکھیں، وہ کتابیں جو مکہ اور مدینہ کے آثار کے بارے میں لکھی گئیں، تو وہاں پر ہمیں کچھ اور مسجدوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے کہ جو کبھی منا کے میدان میں ہوا کرتی تھیں۔ مثلا ایک غار تھا جس کا نام تھا غار مرسلات۔ یہ مرسلات اسی وجہ سے کہا گیا کہ قرآن مجید کا ایک سورہ، سورہ مرسلات، وہاں پر نازل ہوا تھا۔ اسی طریقے سے ایک مسجد تھی جس کا نام تھا مسجد النہر، کہ قربانی کی مسجد، اس کا نام یہ اسی وجہ سے پڑا کہ اس جگہ کو معین کیا گیا تھا اس مسجد کے ذریعے سے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر خلیل خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آمادگی کا اظہار اس طرح سے کیا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر حکم پروردگار کی خاطر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ یہ الگ بات کہ پروردگار عالم نے فدیناہ بذبح عظیم کا اعلان کر دیا کہ ہم نے اسے ذبح عظیم سے بدل دیا۔ تو اب آپ غور فرمائیے، وہیں پر ہمیں لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ ایک مسجد تھی جس کا نام تھا مسجد کوثر۔ یہ مسجد کوثر کیوں تھی؟ اس لیے کہ پیغمبر اکرم اہل مکہ کے جو سردار تھے، جو ان کی اشرافیہ تھی، جو ان کی ایلیٹ کلاس تھی، ان کے تانوں، ان کے طنز، اس سے پریشان ہو کر، دل گرفتہ ہو کر تشریف لائے مکہ سے باہر، اور منا کے میدان میں اس جگہ پر وہ تشریف فرما تھے کہ جہاں پروردگار عالم نے گویا تسلی دینے کے لیے کہ حبیب دل گرفتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا. اب اس کے بعد ظاہر کے سوال تو آتا ہے کہ وہ تانے کیا تھے جو پیغمبر اکرم کو دیے جا رہے تھے. تو مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار ختمی مرتبت کو ابتر ہونے کا معاذ اللہ تانا دیا کرتے تھے کہ یہ تو ابتر ہے، اس کی تو کوئی نسل ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی نام لینے والا ہی نہیں ہے، جب یہ ختم تو اس کا دین بھی ختم، اس کا پیغام بھی ختم، یہ سب کچھ ختم. مشرکین کو بھی اتنی معرفت تھی کہ اس نبی کا دین اگر بچے گا تو نسل پیغمبر کے ذریعے سے بچے گا. اتنی معرفت مشرکین کو بھی تھی کہ جو آل ہے وہی اس دین کا تحفظ کرنے والی ہوگی. اب وہ باد نظر میں دیکھ رہے تھے، سرفیس پر انہیں یہ محسوس ہو رہا تھا، بیٹیوں کو تو وہ کسی کھاتے میں لاتے نہیں تھے. ذرا دیکھیے تو صحیح کہ جاہلیت کا وہ زمانہ کہ جہاں پر ایک انسان اپنے ہاتھوں سے اپنے جگر کے ٹکڑے کو زمیں بوس کر دے، اسے دفن کر دے، اور قرآن کو اس طرح سے مرثیہ پڑھنا پڑے کہ وہ عزل مؤود تو سلت بے ضم بن قطلت، کہ جب ان بیچاری بچیوں سے، بیٹیوں سے، لڑکیوں سے سوال کیا جائے گا کہ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تمہیں کس جرم میں قتل کر دیا گیا، تمہاری خطا کیا تھی، صرف بیٹی ہونا. یہ اس معاشرے کا انداز، اور اس معاشرے کے اندر رسول کا کوئی بیٹا نہیں ہے، یا ہے تو اس کا انتقال ہو جاتا ہے. پیغمبر اکرم کا ایک فرزند قاسم، جن کی وجہ سے پیغمبر اکرم کی کنیت پڑی، ابو القاسم، طیب، طاہر، یہ نام ملتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے فرزندان تھے، اور جو جنت المالا ہی کے اندر دفن ہوئے، جو مکہ معظمہ کا بہت ہی اہم قبرستان ہے کہ جہاں پر جناب خدیجہ دفن ہے، جناب ابو طالب دفن ہے، جناب عبد المطلب دفن ہے، یہ تمام حضرات وہیں پر مدفون ہیں، وہیں پر پیغمبر اکرم کے یہ بیٹے بھی دفن ہیں. معاشرہ وہ ہے کہ جہاں پر بیٹی کو کسی حساب میں نہیں لایا جاتا. پیغمبر اکرم کے پاس بیٹی ہے مگر وہ اسے آل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اگر یہ نسل بیٹی کے ذریعے سے آگے بڑھی تو یہ نسل اس بیٹی کی تو ہو سکتی ہے مگر اس کا محمد مصطفیٰ کی نسل سے اور آل سے کیا تعلق ہے. آپ غور فرمائیے، معاشرہ وہ کہ جہاں قرآن مجید کی تعبیر یہ ہے کہ اذا بشر احدہم بالانسا ذل وجہہ مسودا، کہ جب ان میں سے کسی ایک کو یہ خبر دی جاتی کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگتی تھیں، تاریک سیاہ چہرہ کہ یہ کیا مجھے خبر دے دی گئی، اور اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تھا کہ کرنا کیا ہے، کیا اسے زندہ رہنے کا حق دیا جائے. ایمسکہ علی ہونن ام یدسہ فی التراب، سورہ نحل، قرآن مجید کا 16 سورہ، کہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کیا کرے، کیا اسے ذلت کے ساتھ زندہ رہنے کا حق دیا جائے یا اسے زمین کے حوالے کر دیا جائے، اسے مٹی کے حوالے کر دیا جائے، اسے زندہ دفن کر دیا جائے. یہ قرآن مجید کی تعبیر ہے، ہونن، اہانت کے ساتھ، توہین کے ساتھ، ذلت کے ساتھ، کہ اس کے ذریعے سے مجھے کوئی عزت نہیں ملنے والی. وہ معاشرہ، اس معاشرے کے اندر پیغمبر اکرم کے سارے بیٹے اس دنیا میں آتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، کوئی باقی نہیں ہے. جناب ماریہ قبطیہ سے حضرت ابراہیم جو پیدا ہوئے وہ تو بہت بعد میں مدنی زندگی کے اندر، ورنہ یہ جتنے بھی جناب خدیجہ کے ذریعے سے بچے بیٹے پیدا ہوئے وہ سب کے سب پہلے انتقال کر گئے. میرے نوجوان دوست یاد رکھیں کہ پیغمبر اکرم کی ازواج میں فقط دو بیویاں ایسی ہیں کہ جن کو صاحب اولاد ہونے کا شرف حاصل ہوا، ایک جناب خدیجہ اور ایک جناب ماریہ قبطیہ. وہ جناب ابراہیم جو جناب ماریہ کے بطن سے پیدا ہوئے وہ بھی اپنے بچپن ہی کے اندر وفات پا گئے، مگر وہ تو بات کا قضیہ ہے، پہلے تو یہ والا معاملہ ہے. ایسے میں پیغمبر اکرم کو ٹانٹ کیا جا رہا، پیغمبر اکرم کو طنز کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، پیغمبر اکرم کے اوپر تانے کسے جا رہے ہیں، ابتر، یہ ابتر آ گیا، یہ ابتر آ گیا. اس موقع پر پیغمبر اکرم دل گرفتہ ہو کر اس جگہ پر آئے جو منا کا میدان، اور وہاں پر ایک جگہ پر پیغمبر اکرم گویا تشریف فرما تھے کہ تسلی کے لیے پروردگار کی طرف سے ان آیتوں کو نازل کیا گیا جسے ہم سورہ کوثر کے نام سے جانتے ہیں. اے حبیب، انا آتینا کل کوثر، آپ کیوں دل گرفتہ ہوتے ہیں، ہم نے تو آپ کو زہرا کی صورت میں کوثر عطا کر دیا. یہ ان کی بے معرفتی ہے، یہ ان کا نہ پہچاننا، انہیں کیا معلوم کہ منصوبہ پروردگار کیا ہے۔ یہ اگر خوش ہوتے ہیں یہ کہہ کر کہ آپ ابتر ہیں ابتر ہیں ابتر ہیں، تو ان کو کہنے دیجئے، ہمارا جواب سنیے کہ ہم نے آپ کو فاطمہ زہرا کی صورت میں کوثر عطا کر دیا، خیر کثیر، کوثر کثرت، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ اور آخری جملہ کہ ان شانئک ہو الابتر، یہ آپ کے جو دشمن ہیں یہ ابتر رہیں گے، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، بیٹوں کے ہونے کے باوجود ان کی نسل کا پتہ نہیں چلے گا، آپ کی بیٹی کی نسل اتنی بابرکت ہوگی کہ قیامت آ جائے گی نسل زہرا ختم نہیں ہوگی۔ اب برادران عزیز، جو واقعا غور طلب بات ہے، علماء کرام نے فصاحت و بلاغت کے اس میں دریا بہا دیے کہ آپ ذرا لفظوں پر غور کریں، شہزادی کی زندگی کو دیکھیں، لفظوں کو دیکھیں، مراد پروردگار کو سمجھیں کہ پروردگار عالم کہنا کیا چاہ رہا ہے، سمجھانا کیا چاہ رہا ہے۔ پروردگار کی طرف سے ہی بھئی نعمتیں ہیں، نعمات پروردگار کی طرف سے ہیں، جتنی نعمتیں، منعم وہ ہے، نعمت دینے والا وہ ہے، عطا کرنے والا وہ ہے، تو وہ نعمت دینے والا ہے، اور اس کا اعلان کیا ہے؟ اس کا اعلان یہ ہے کہ تم اگر نعمتوں کو گننا چاہو تو تمہاری کیا حیثیت ہے۔ دیکھیے، عرفات کا میدان حج کے دوران مجھے اکثر اس منزل پر یاد آتا ہے۔ عرفات کے میدان میں مختلف اعمال حاجی حضرات کیا کرتے ہیں، انہی کے اندر قبلہ و کعبہ تشریف فرمائیں، وہ تائید کریں گے کہ اگر آپ مفات الجنان دیکھیں، دوسری دعاؤں کی کتابیں دیکھیں، ایکسکلوسیولی جو عرفات کے اعمال پر کتاب سے تیار کیے گئے، ان کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ملے گا، یہ ذکر کرو، یہ ذکر کرو، یہ ذکر کرو۔ یہ آل محمد کا احسان ہے کہ انہوں نے اعمال و اوراد و وظائف و ادعیہ اور دعا اتنی ہمیں سمجھائی ہیں کہ ہمارے سامنے چوائس ہے، وقت ختم ہو جاتا ہے وہ دعائیں مکمل نہیں ہو پاتی، اتنا ایک سلسلہ دعاؤں کا ہمارے پاس ہے۔ یہ دعائیہ لٹریچر، اس کی بڑی اہمیت ہے کہ مخلوق اپنے خالق سے راز و نیاز کرے تو کس طرح، اپنے خالق کو پکارے تو کس طرح، کس طرح سے پروردگار عالم کو رات کی تاریکی میں پکارا جائے، دن کی روشنی میں پکارا جائے، نماز کے بعد پکارا جائے، شب جمعہ پکارا جائے، جمعے کے دن پکارا جائے، ماہ رمضان میں انداز کیا ہونا چاہیے، رجب میں طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، شعبان، یہ اتنا دعائیہ لٹریچر، یہ ہم تک پہنچا کس کے ذریعے سے؟ محمد و آل محمد کے ذریعے سے۔ یقین جانیے، جب خدا کو پکارنے کا معاملہ ہے، ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ بات کہہ رہا ہوں، یعنی اس کو کسی اور بات پر محمول مت کیجیے گا، مگر ایک طالب علم کی حیثیت سے میرا کام یہی ہے کہ ہم تقابل ادیان بھی کریں، دیکھیں کہ دیگر ادیان کی کیا تعلیمات ہیں، وہاں پر کیا چیز سکھائی گئی ہے۔ یقین جانیے برادران عزیز، تھوڑا بہت کتابوں کو ہم نے بھی دیکھا ہے، مگر آپ اطمینان رکھیے، آل محمد کے ذریعے سے جو دعاؤں کا ذخیرہ آپ کے پاس پہنچا ہے، دوسرے کسی مذہب اور دوسرے کسی مسلک کے پاس عشر عشیر بھی اس کا موجود نہیں ہے۔ آپ دعائے کمیل کا کیا تقابل کریں گے؟ آپ دعائے عرفہ امام حسین کا کیا تقابل کریں گے؟ آپ دعائے مشلول کو کس طریقے سے کمپیئر کریں گے؟ یہ وہ تحفے ہیں جو پروردگار نے محمد و آل محمد کے ذریعے ہم تک پہنچائیں۔ یقین جانیے، یقین جانیے کہ خدا کی بارگاہ میں عرض ادب کا طریقہ وہی بتا سکتا ہے جو وہاں سے آیا ہو، جو وہاں سے آیا ہے اسے پروٹوکول کا پتا ہے کہ کیسے خدا کو پکارنا ہے، کیسے خدا کو مخاطب کرنا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میدان عرفات، نعمات، پروردگار عالم نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں۔ کچھ دیر کے لیے انسان کو یہ کہا جاتا ہے، حاجی سے یہ کہا جاتا ہے کہ ساری چیزیں روک دیں، سب چھوڑ دیں، بس سر جھکا کر بیٹھ جائیے اور گننے کی کوشش کریں کہ خدا نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں۔ ایک ایکسرسائز ہے کہ جو میدان عرفات میں حاجی احرام پہن کر بیٹھا ہے، گردن جھکا کر، اعمال ہو رہے تھے سسپینڈ کر دیے گئے، 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ، کہ اب ذرا غور کرو اور گننے کی کوشش کرو کہ کیا تمہیں خدا نے کوئی نعمت دی ہے یا کوئی نعمت دی ہی نہیں ہے۔ یہ ابتدا بے ساکن نہیں ہے، زیرو سے شروع نہیں ہو رہا معاملہ، نعمتیں اتنی ہیں کہ انسان ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ یہ بات نہج البلاغہ میں بھی مولا نے سمجھائی، قرآن کے اندر پروردگار عالم نے کہی، اور اس کے علاوہ شکر نعمت کے حوالے سے یہ چیز سمجھائی گئی. شکر نعمت کے حوالے سے چوتھے امام کا بھی جملہ ہے, حضرت موسیٰ پیغمبر کا بھی یہ جملہ آپ کو ملے گا تقریباً اسی انداز کا, کہ پروردگار کیف علی بتحصیل شکر, کہ پروردگار نعمت کا شکر ادا ہوتا ہے, میں تیری نعمت کا شکر کیسے ادا کروں, کیسے ادا کروں. اس لیے کہ کل لما کل تو لکل حمد, جب کبھی بھی میں تیرا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ کہتا ہوں تو یہ ادائیگی شکر کی توفیق بھی تو ایک نعمت ہے. توجہ کیجئے گا کہ یہ ادائیگی شکر کی توفیق یہ بھی تو ایک نعمت ہے. تو جیسے ہی میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں یہ توفیق ادائیگی شکر نعمت بن کر ایک اور شکریہ کی طلبگار بن جاتی ہے. وجب علی ذلک ان اقول لک الحمد, مجھ پر واجب ہو جاتا ہے کہ پھر میں کہوں تیری بارگاہ میں کہ تیرا شکر ہے, تیرے لیے ہی تعریف ہے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, میں عرض کر رہا تھا موسیٰ پیغمبر کا وہ جملہ بھی سنیے اور پھر اس کے بعد میں اس کو لنک کروں. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے, یہ تفسیر نمونہ کے اندر سورہ ابراہیم کی وہ آیت کہ جہاں پروردگار نے کہا کہ لئن شکرتم لازیدنکم, کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں یقیناً اس میں اضافہ کر دوں گا. یقیناً یقیناً یقیناً, اس لیے کہ ایک کلمے کے اندر تین تاکیدات ہیں. لام تاکید ایک انٹینسیفائر ہے عربی کے اعتبار سے, اور پھر نون تاکید ثقیلہ ازیدنکم, یہ ڈبل انٹینسیفائر کا فائدہ دیتا ہے, جس کے نتیجے میں تین تاکیدات ایک کلمے کے اندر, کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو یقیناً یقیناً یقیناً, شیورلی سرٹینلی آف کورس یہی ہوگا کہ میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. لیکن کفر تم, لیکن اگر تم نے کفران نعمت کیا تو اب انداز بدل گیا, وارننگ ہے. یہ کہا گیا ان عذابی لا شدید, کہ میرا عذاب بہت شدید ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ یقیناً 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 میں تم پر عذاب کروں گا. وہاں پر بھی جب شکر کے نتیجے میں نعمت کی زیادتی کا معاملہ تھا تو تاکید کا انداز الگ تھا, وارننگ کے لیے جب الفاظ استعمال کیے تو انداز الگ تھا. یہ خود لطف پروردگار, یہ خود کرم پروردگار, کہ سبقت رحمتہ علی غضبہ, اس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے. وہاں پر صاحب تفسیر نمونہ جناب آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مناجات نقل کی, کہ جب وہ گئے کوہ طور پر تو پروردگار عالم نے یہ کہا کہ اے موسیٰ میرا شکر ادا کرو, اور ایسے شکر ادا کرو کہ حق کے شکر ادا ہو جائے. دیکھیے برادران عزیز, شکر کا مطالبہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ انسان دل میں احساس کر لے کہ نعمت اس کی طرف سے, زبان سے اعلان کر دے شکرن للہ اور الحمدللہ, یہ بھی سمجھ میں آتا ہے, مگر عملی طور پر اس نعمت کو وہاں استعمال کرے کہ جہاں پر خدا اس نعمت کو استعمال ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. یہ تین مراحل بیان کیے گئے, مگر مطالبہ بہت سخت ہے موسیٰ علیہ السلام سے, کہ اے موسیٰ میرا شکر ادا کرو, صرف شکر نہیں حق کے شکر ادا کرو. موسیٰ علیہ السلام کا جواب کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر کے لیے رکتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اے پروردگار نہیں ہو سکتا, حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا, میں کچھ بھی کر لوں حق کے شکر کہاں سے ادا ہوگا, اس لیے کہ تیرا شکر ادا کروں. پھر وہی جملہ کہ یہ توفیق شکر تقاضا کرتی ہے کہ پھر تیرا شکر ادا کیا جائے, تو مالک میں کچھ بھی کر لوں شکر ادا ہو سکتا ہے, حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا. اب جملہ سنیے کہ پروردگار عالم کی طرف سے جواب آیا, موسیٰ حق کے شکر ادا ہو گیا, جب تم نے یہ سمجھ لیا کہ حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا, میں اسی کو حق کے شکر مان کر قبول کر لوں گا. وہ قدردان ہے اپنے بندوں کا, وہ اپنے بندوں کا قدردان ہے, وہ محبت کرنے والا ہے, وہ مہربانی کرنے والا ہے. جب تم نے یہ جان لیا کہ حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا, اسی وقت میں مان لوں گا کہ حق کے شکر ادا ہو گیا. نعمتیں اتنی ہیں, اتنی نعمتیں, یہی تو گزارش کرنا تھا کہ آپ ذرا غور کیجئے, اتنی نعمتیں ہیں. ہر شکریہ کے ساتھ انسان احساس نعمتیں مزید کرتا ہے کہ یہ ایک اور نعمت آ گئی, ایک اور نعمت آ گئی. تو ہم گن سکتے ہیں, چاہے وہ عرفات کے میدان میں ٹھہر کر گننے والا حاجی ہو یا یہاں امام بارگاہ کے اندر میں آپ کے ساتھ یہ ایکسرسائز کرواؤں, ہم کہاں گن سکتے ہیں؟ خود پروردگار عالم نے کہا کہ انت ادو نعمت اللہ ہے لا تحسوہا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تھک جاؤ گے, نعمتیں گن نہیں سکو گے. تو اب میں عرض کیا کرنا چاہ رہا ہوں, میں صرف اتنا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب اتنی نعمتیں ہیں تو مجھے بتائیے یہ کثیر ہیں یا قلیل ہیں, یہ کثیر ہیں یا قلیل ہیں؟ دیکھیے کثیر اور قلیل ہونا تو ریلیٹو ٹرم ہے نا, جب آپ کمپیر کرتے ہیں تب آپ کہتے ہیں کثیر ہے قلیل ہے, یہی ہوتا ہے. مگر ایک تاثر جو ذہن کے اندر آتا ہے, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, جب پروردگار عالم اس طرح سے خود کہہ رہا ہوں کہ ان تعدو نعمت اللہ ہے لا تحسوہا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم گن نہیں سکتے, جو شمار نہ ہو سکے وہ قلیل ہے یا کثیر ہے؟ وہ کثیر ہے. اور اب خدا کا تبصرہ سنیے, دیکھنے کا انداز بدل جائے تو تبصرہ بدل جاتا ہے. ایک اعلان کرنا اس طرح سے ہے کہ تم نعمتیں گننا چاہو گن نہیں سکتے, اور اب تبصرہ سنیے, پروردگار فرماتا ہے قل, اے حبیب ان سے کہہ دیجئے, متاع الدنیا قلیل, دنیا کی نعمتیں دنیا کی متاع کثیر نہیں ہے, نگاہ قدرت میں قلیل ہے. جو اتنا کثیر ہے کہ ہم سب مل کر نہ گن سکیں وہ نگاہ قدرت کے اندر قلیل ہے. سوچئے کہ وہ کثیر کتنا کثیر ہوگا, جسے کوئی بندہ کوثر نہیں کہہ رہا, خود پروردگار کہہ رہا ہے اے حبیب ہم نے آپ کو قلیل عطا نہیں کیا, زہرا کی صورت میں خیر کثیر عطا کر دیا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم نے آپ کو قلیل عطا نہیں کیا ہے, ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا, کوثر عطا کیا ہے. زہرا کو پہچانو کہ زہرا کیا ہے, ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا. عجیب بات یہ ہے برادران عزیز, اب دیکھیے رخ تو بدلتے ہیں کہ اب یہ جو کوثر پروردگار عالم نے عطا کر دیا, اعتینا, انداز تو آپ دیکھیے, اعتینا ہم نے آپ کو عطا کر دیا, یہ عطا پروردگار ہے. کوثر فاطمہ زہرا یہ ہم نے آپ کو عطا کر دیا. اب اس کا نتیجہ یہ ہے جو آخری آیت میں آیا کہ ان شان اکا و لبتر, یقیناً جو آپ کا دشمن ہے وہ بے اولاد رہے گا, بے نسل رہے گا, اس کا نام و نشان مٹ جائے گا, یہ نسل زہرا نسل محمد بن کر قیامت تک باقی رہے گی. دیکھیے برادران عزیز, ایک لفظ میں نے استعمال کیا تھا قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی سند, قرآن مجید کے اعجاز ہونے کے بہت سے رخ ہیں. جناب آیت اللہ خوئی مرحوم, ان کی کتاب البیان فی تفسیر القرآن, اس کے اندر ایک پوری بحث فلسفہ معجزہ کے بارے میں کہ معجزہ کیا ہوتا ہے, قرآن کیسے معجزہ ہے, مختلف اس کے رخ ہیں جو اس کے اندر انہوں نے ڈسکس کیے. اس کا اس حصے کو الگ سے بھی شائع کیا گیا, پڑھنے والی کتاب ہے اور واقعاً وہ تمام رخ اس قابل ہیں کہ انسان اس پر توجہ کریں. فصاحت, بلاغت, بہت سارے ایسے انکشافات جو انسان نے اسباب ظاہری سے بعد میں ان چیزوں کو دریافت کیا اور کشف کیا, جب قرآن پہلے بیان کر رہا ہے تو سورس کیا ہے, ایک انداز ہے قرآن مجید کے اعجاز پر گفتگو کا. اب اس کے بعد ذرا آئیے پیشن گوئیاں, بہت ساری پیشن گوئیاں ہیں جو قرآن مجید نے کی ہیں. دیکھیے جس موقع پر دعویٰ کیا جائے تو اس دعوے کے صحیح یا غلط ہونے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے کہ یہ دعویٰ صحیح بھی ہے یا غلط ہے. میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن مجید کے معجزہ ہونے پر ایک دلیل بن گیا یہ سورہ اور جناب سیدہ کے ذریعے سے, یہ کیا مطلب ہے اس کا, غور فرمائیے گا کہ پروردگار عالم نے جب یہ کہا تو پیغمبر اکرم نے سنا دیا ہوگا. قرآن مجید تو سنانا پیغمبر اکرم کا کام ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ, وہ ان کے درمیان آیتوں کی تلاوت کیا کرتے ہیں, تو پیغمبر اکرم نے یہ سورہ بھی پڑھا ہوگا. اسی لیے تو خانہ کعبہ کے اوپر جب اس کو آویزہ کیا گیا تو آپ جانتے ہیں کہ یہ تین سطریں بسم اللہ سمیت, انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانہر, انا شانئک ہو الابتر, وہ عرب سبع معلقات اور کیا کیا عربی کے اوپر ناز کرنے والے فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے, تو یہ قرآن کا سورہ ان کے سامنے رکھا گیا, خانہ کعبہ کے اوپر اسے آویزہ کیا گیا, تبھی تو پڑھنے والے نے وہ مشہور جملہ کہا کہ جیسے کہا ان آتے نقل کوثر فصل لے لے رب کا ونہر ان شان اکا حول ابتر. پڑھنے کے بعد بے اختیار اس کی زبان پر تبصرہ کیا تھا کہ ماں ہاذا کلام البشر, یہ سب کچھ ہو سکتا ہے بشر کا کلام نہیں ہو سکتا, یہ خالق کا نازل کردہ ہے. یہ جو اس وقت وہ پک کر رہا تھا وہ تو ظاہر فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے ایلوکوینس کو دیکھ رہا تھا, فصاحت کو دیکھ رہا تھا, لفظوں کا ایک خاص انداز سے سانچے میں ڈھلا ہوا ہونا وہ دیکھ رہا تھا, مراد کو دیکھ رہا تھا, مفہوم کو دیکھ رہا تھا, لفظوں کے انتخاب کو دیکھ رہا تھا, معنی اور بیان کو دیکھ رہا تھا. بالکل صحیح ہے, مگر ذرا غور کیجئے کہ ایک اور رخ, اعتراض کیا تھا پیغمبر اکرم پر, ابتر یہ شخص جو ہے نعوذ باللہ من ذالک اس کی نسل آگے نہیں بڑھے گی, ختم. جواب میں کیا کہہ دیا گیا, اے حبیب ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کر دیا, یہ بھی تو دعویٰ ہی ہے. انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس کی نسل آگے نہیں بڑھے گی, پروردگار عالم کی طرف سے پیغمبر اکرم نے جوابی دعویٰ کر دیا, انا شانیہ کا اول ابتر, اپنے بارے میں کہہ دیا کہ میرا خدا یہ کہتا ہے کہ انا آتینا کل کوثر, کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا, آپ کی نسل قیامت تک باقی رہے گی. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اس دعوے کو اگر چیک کرنا ہے تو وقت کا آگے گزرنا ضروری ہے, وہ اس وقت چیک نہیں ہو سکتا. اس وقت تو صرف اتنا چیک ہو سکتا ہے کہ پیغمبر اکرم کی اولاد میں کوئی تو ہو جو باقی رہے, کوئی ایک تو ہو کہ جو باقی رہے. وہ باقی رہی خاتون جنت, اور پھر اب اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھا, حسنین کے ذریعے سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے, پیغمبر اکرم کی یہ اولاد آگے بڑھتی ہے, اور جتنے بھی وہ تھے کہ جن کے لیے کہا گیا تھا انا شانیہ کا حول ابتر, ان کو یہی تشویش ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بات صحیح ثابت ہو جائے. اب بنو امیہ اور بنو عباس کے مظالم کا ایک اور رخ ہمارے سامنے آتا ہے کہ انہوں نے طے کیا کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ جس کے نتیجے میں نسل پیغمبر ختم ہو جائے. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے مظالم ڈھائے گئے. اب آپ اندازہ کیجئے, امام فخر الدین رازی, ان کی بہت مشہور تفسیر ہے تفسیر کبیر, تفسیر رازی بھی اس کو کہا جاتا اور تفسیر کبیر بھی اس کو کہا جاتا ہے. سورہ کوثر میں جب وہ پہنچے ہیں تو وہاں پر انہوں نے ایک تبصرہ کیا کوثر کے مصادیق کو تلاش کرتے ہوئے, اولاد پیغمبر, نسل پیغمبر, اور وہاں پر انہوں نے ایک تبصرہ کیا, اور وہ تبصرہ کیا تھا, وہ کہتے ہیں کوثر فنزور, ذرا دیکھو تو صحیح. یہ امام رازی کہہ رہے ہیں, امام رازی جن کے بارے میں غالباً مولانا اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ امام رازی آل محمد کے فضائل پر اتنی جلدی راضی نہیں ہوا کرتے, تو بڑی مشکل سے راضی ہو کر انہوں نے یہ جملہ کہا. اور وہ جملہ کیا ہے کہ فنزور, کہ ذرا دیکھو تو صحیح, کم قتل من آل محمد, کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ آل محمد میں سے کتنے قتل کر دیے گئے. اب امام رازی کی نظر میں وہ سارے واقعات ہیں, آدمی پڑھا لکھا ہے, وہ جانتا ہے کہ کیا کچھ ہوا ہے آل محمد کے ساتھ, بنو امیہ کے مظالم اس کی نگاہ میں ہیں, کربلا میں جو ہوا اس کی نگاہ میں ہیں, زید شہید کے ساتھ کیا ہوا, یحییٰ بن زید کے ساتھ کیا ہوا, وہ جانتے ہیں. دیواریں بغداد کی جب تعمیر ہو رہی تھی تو ان دیواروں کے اندر پانی کی جگہ غارے میں خون سادات کو شامل کیا گیا منصور دبانخی کے زمانے میں, جانتے ہیں وہ. اور پھر اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فنزور, اس جنوسائڈ کے بعد, اس نسل کشی کے بعد, فنزور کم قتل من آل محمد, کتنے ہیں کہ جو آل محمد میں سے قتل کر دیے گئے. ثم العالم مملوء, اور پھر اس کے بعد ذرا نظر دوڑاؤ تو تمہیں جہان بھرا ہوا نظر آئے گا آل محمد سے, نسل سادات سے. اور پھر اس کے بعد وہ نام لیتے ہیں کہ ذرا دیکھو کہ تمہیں نظر آئے گا کہ محمد باقر ہیں تو اسی نسل سے, جعفر صادق ہیں تو اسی نسل سے, نفس زکیہ ہیں تو اسی نسل سے, علی رضا ہیں تو اسی نسل سے. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے سادات آج ہمیں نظر آتے ہیں یہ پروردگار عالم کی اس اعلان کے اوپر دلیل ہے کہ یہ سورہ کوثر خدا کا نازل کرتا ہے. اعلان اس وقت کیا گیا تھا اتنے قتل و غارت گری کے بعد, نقوی تقوی رضوی زہری سادات کا وجود دلیل ہے کہ یہ کلام کسی بشر کا نہیں تھا, پروردگار کا نازل کرتا تھا. برادران عزیز، یقین جانیے کہ یہ وہ رخ ہے کہ جس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پروردگار اس طرح سے کہہ رہا ہے، مگر اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اسیس کرنے کے لیے وقت کے گزرنے کی ضرورت ہے، اور اس وقت امام راضی یہ جملہ کہہ رہا ہے. اس کے بعد تو مظالم کا پورا ایک سلسلہ تھا جاری و ساری رہا. آج بھی اگر ہمیں مظالم کے سلسلے نظر آتے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یقیناً حفظ ما تقدم بھی ضروری ہے، دفاع بھی ضروری ہے، وہ تمام تر چیزیں اپنے طور پر انسان کو کرنی چاہیے، مگر یہ ہم اپنی تاریخ سے جاہل نہ رہیں، ہمیں اپنی تاریخ سے واقف ہونا چاہیے کہ یہ تو منصوبہ پروردگار ہے. اب آئیے ذرا دیکھیے ایک دوسرے رخ کی طرف. یہ سورہ کوثر ہے، سورہ قدر، کیا اس کا بھی خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ بی بی کے ساتھ کوئی تعلق بنتا ہے؟ عجیب بات یہ. ریگے برادران عزیز، سورہ قدر تو ہمارے لیے بالکل واضح، اگر ظاہر کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ پروردگار نے کہا کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے نازل کیا لیلۃ القدر میں. ہم تفسیر سے اس بات کو جانتے ہیں کہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا شب قدر کے اندر. شب قدر کون سی ہے؟ شب قدر ماہ رمضان کی ایک رات ہے. پروردگار فرماتا ہے وما ادراکا ما لیلۃ القدر، کہ تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، شب قدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے، ہزار مہینے مل کر اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب آپ غور فرمائیے برادران عزیز اور سوچئے، ایک ہے قرآن کا ظاہر اور ایک ہے قرآن کا باطن. حضرت امیر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا کا یہ تبصرہ ہے کہ ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق. قرآن مجید کا جو ظاہر ہے وہ خوشنما خوبصورت، اور جو باطن ہے اس کے اندر بہت عمق ہے، بہت ڈیپتھ ہے، بہت گہرائی ہے. جیسے آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں اپیرنٹلی، ایک اس کی اپیئرنس تو ہے، اس کا ایک شیپ ہے، مگر اس کا جو باطن ہے، جو اس کی گہرائی ہے، اس ڈیپتھ کو تو وہ جانے گا جو اس کا ماہر ہو. سادی سی بات یہ ہے کہ آپ کو دیوار نظر آتی ہے، دیوار بھی کہاں نظر آتی ہے، دیوار کا رنگ نظر آتا ہے، مگر اندر کیا ہے، اینٹ ہے، اس کا مٹیریل کیا ہے، سیمنٹ ہے تو کون سا لگا ہوا ہے، پتھر ہے تو وہ کیسا ہے. آپ کو تو زمین قالین نظر آ رہا ہے، قالین کے نیچے کیا ہے، وہ ایک پرت ہے، پھر اس کے نیچے مزید ڈیپتھ ہے، مزید گہرائی ہے. آپ کو تو یہ اسپیکر نظر آ رہا ہے، مائکروفون، مگر اس کے اندر کیا وائرنگ ہے، کہاں سے وہ کنیکٹڈ ہے، تو یہ سب گہرائی تو ہے نا. ایک انسان ہے، اس کا چہرہ آپ کو نظر آ رہا ہے، مگر چہرے کے پیچھے موجود آرٹریز اور وینس کس طرح سے وہ دل کے ساتھ متصل ہوتی ہے، کہاں سے خون کا ایک فلو ہے کہ جو چل رہا ہے اور پھر واپس جا رہا ہے، یہ پوری گہرائی تو ہے کہ جس کو اناٹومی کے اندر ڈسکس کیا جاتا ہے، جو اس کے ماہرین ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں، اور ہم سب بھی اجمالاً کم سے کم اوور آل ایک آئیڈیا تو رکھتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوتا ہے. تو برادران عزیز، ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. ظاہر کے ذریعے تو کافر پر بھی حجت تمام ہو رہی ہے. ابو جہل کو باطن کا کچھ نہیں پتا، ابو لہب کو باطن کا کیا معلوم، مگر ظاہر کے ذریعے سے قرآن مجید کو جب پیش کیا جا رہا ہے بطور معجزہ، تو ظاہر ان کے سامنے بھی رکھا جا رہا ہے، مگر باطن کے بارے میں کون جانتا ہے؟ جو وارث قرآن ہے وہ باطن کے بارے میں جانتا ہے. جو گاڑی کا ماہر ہوگا وہ گاڑی کے باطن کو جانے گا، جو دیوار کے تعمیر کے فن سے واقف ہوگا وہ معمار، وہ بلڈر، اس کے باطن کو جانے گا. اسی طریقے سے ایک ڈاکٹر ہے، وہ انسان کے باطن میں کیا ہے اس کو جانے گا. جو ماہر نفسیات ہے وہ اور باطن کو جانے گا. اسی طرح سے ہوگا نا. اب یہاں پر قرآن مجید کے ہم باطن کی بات کر رہے ہیں، تو ایک قرآن کا ظاہر ہے، وہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ کچھ ہے کہ جسے لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تمہیں کیا معلوم، تم کیا جانو. یعنی انسان کو اس کے جہل کی طرف متوجہ کیا گیا کہ جو ظاہراً شب قدر ہے تمہیں تو اتنا ہی پتا ہے کہ وہ بھی چند گھنٹوں کی رات ہے، مگر اس سے زیادہ تمہیں کیا معلوم. وما ادراکا ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. اچھا واقعاً برادران عزیز، آپ غور کیجئے، وہ 19 ہو، 21 ہو یا 23 ہو، کوئی بھی شب ہو، اگر آپ گھنٹوں کے حساب سے ناپیں گے تو چند گھنٹے کی ہی ہے وہ رات. جس طرح سے عام دنوں کا سورج ڈوب جاتا ہے اسی طرح سے اس دن بھی سورج ڈوب جاتا ہے. جس طرح عام راتوں کے اندر آپ کو ستارے جگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں وہاں پر بھی ہمیں ستارے جگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں. چاند نظر آتا ہے وہاں پر بھی ہمیں چاند نظر آتا ہے. تو جیسی عام راتیں ہیں ویسی راتیں اگر ایک عام انسان یہ تبصرہ کرے تو قرآن مجید ڈانٹ کر اس کو خاموش کر دے گا کہ خبردار یہ رات شب قدر ہے, اسے عام راتوں جیسی مت کہنا. شب قدر کا عام راتوں جیسا ہونا ایک جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہ رات عام راتوں جیسی تو پروردگار ناراض ہو جائے گا. مجھے ایک بات بتائیے کہ جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات تو عام راتوں جیسی نہیں ہوگی, جس شخص پر قرآن نازل ہوا وہ عام بشر جیسا ہو جائے گا. غور طلب بات تو ہے. اب آئیے باطن کی طرف. ہمارے پاس روایات کے اندر احادیث کے اندر چھٹے امام سے یہ حدیث موجود ہے. واپس وہی بزرگ مجھے یاد آئے صاحب تفسیر نمونہ جناب آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی, انہوں نے خاتون جنت کے اوپر ایک کتاب لکھی جو اردو میں ترجمہ بھی ہوئی, اور وہاں پر انہوں نے بجائے مقدمہ ایک حدیث تحریر فرمائی. اور وہ کیا ہے؟ وہ اسی انا انزلنا ہو فی لیلۃ القدر کا باطن ہے کہ معصوم نے کیا فرمایا کہ چھٹے امام فرماتے ہیں, تفسیر عیاشی کے اندر بھی ہے, بحار الانوار کے اندر بھی ہے کہ چھٹے امام ہے, وارث قرآن بتائے گا کہ اس کا باطن کیا ہے. نہ آپ کو یہ حق ہے نہ مجھے یہ حق, یہ ظاہر کی بات نہیں, یہ باطن کی بات ہے. کہ امام فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر یا فاطمہ, کہ یہ شب قدر اس کا ایک مزداق, اس کا ایک باطن خود فاطمہ زہرا. یہ چھٹے امام کہہ رہے ہیں, عجیب بات لگتی ہے نا. میں عرض کر رہا ہوں کہ وہاں پر انہوں نے بہت خوبصورت تجزیہ اور تحلیل کیا. جناب سیدہ پر جو کتاب لکھی مقدمے کی جگہ لکھا بجائے مقدمہ, اور پھر وہاں پر اس حدیث کو لکھا کہ امام یہ کہتے ہیں کہ شب قدر فاطمہ زہرا ہیں. اب اس کے بعد ہمیں سمجھ میں آتا ہے برادران عزیز, غور کیجئے گا کہ پروردگار فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے, تمہیں کیا معلوم کہ فاطمہ زہرا کیا ہے, تمہیں کیا معلوم کہ فاطمہ زہرا کیا ہے. وہ شب قدر جس طرح سے پوشیدہ ہے اسی طرح سے فاطمہ زہرا بھی پوشیدہ ہیں. جس طرح سے شب قدر کے بارے میں احتمال ہے کہ شب قدر 19 بھی ہو سکتی ہے, 21 بھی ہو سکتی ہے, 23 بھی ہو سکتی ہے. کیا عجیب اتفاق ہے کہ بی بی کی قبر کے بارے میں بھی تین ہی احتمال ہیں, کہ یا شہزادی اپنے حجرے میں دفن ہے, یا جنت کے اس ٹکڑے میں دفن ہے جس کو مدینہ منورہ کے اندر روضۃ من ریاض الجنہ کہا جاتا ہے, اور یا پھر جنت البقیع کے اندر دفن ہے. تین احتمال وہاں شب قدر کے بارے میں, تین احتمال یہاں شہزادی کے بارے میں. پروردگار فرماتا ہے تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے, تمہیں کیا معلوم کہ فاطمہ زہرا کیا ہے. بس اتنا سمجھو کہ یہ چند گھنٹوں کی رات, اسے گھنٹوں میں ناپنا تمہاری غلطی ہوگی. تمہیں مختصر نظر آ رہی ہے یہ رات, مگر اثر کے اعتبار سے خیر من الف شہر, ہزار مہینے مل کر اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب جناب سیدہ کی زندگی 18 برس, انتہائی مختصر. عام خواتین کی جتنی ایج ہوتی ہے ایوریج اوسطاً اتنی بھی نہیں ہے. برادران اہل سنت کے یہاں قول 28 برس کا ہے, وہ بھی اگر آپ لے لیں تو جوانی, انتہائی مختصر زندگی. مگر پروردگار عالم گویا متوجہ کر رہا ہے, رات کو گھنٹوں میں اگر تم نے ناپا تو تم شب قدر کو نہیں پہچان سکو گے, اور سیدہ کی زندگی کو سالوں میں اگر تم نے ناپا تو زہرا کو نہیں پہچان سکو گے. خیر من الف شہر, وہ رات چند گھنٹوں کی ہونے کے بعد ہزار مہینوں سے بہتر ہے. ہزار مہینے مل کر اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اسی طرح 18 سال یا 28 سال زندگی مختصر ہے, مگر تمہیں کیا معلوم کہ زہرا کیا ہے. ہزاروں سال کی منحوس زندگیاں اس ایک مختصر بابرکت زندگی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اب اس کے بعد یہ ہمیں پھر سمجھ میں آتا ہے کہ انا آتینا کل کوثر کا مطلب کیا ہے. کہ حبیب ہم نے آپ کو قلیل عطا نہیں کیا ہے, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے, خیر کثیر عطا کیا ہے, کہ یہ نگاہ قدرت میں ہے کہ زندگی سالوں کے اعتبار سے مختصر ہو مگر امپیکٹ کے اعتبار سے, اثر کے اعتبار سے وہ اثر کتنا زیادہ ہے کہ ہزاروں مہینے ہزاروں زندگیاں مل کر ایک زندگانی زہرا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بس برادران عزیز, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اب اس مرحلے پر اس بات پر غور کریں کہ جسے پروردگار عالم نے اس طرح سے کوثر قرار دیا ہو, جسے پروردگار نے اس طرح سے لیلۃ القدر قرار دیا ہو, لیلۃ القدر کا مصداق قرار دیا ہو, کیا زہرا کے ساتھ وہی ہونا چاہیے تھا جو ہوا؟ انسان واقعاً کانپ جاتا ہے, تڑپ جاتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا ہو گیا. وہ جس کا تعارف پروردگار اس طرح سے کروا رہا ہے, وہ جو پیغمبر اکرم کے لیے بزعت منی کے منزل پر ہے, جو پیغمبر اکرم کے لیے ٹکڑا ہے, پیغمبر اکرم کے لیے پارہ دل پارہ جگر ہے, اس کی یہ کیفیت ہے؟ عجیب بات ہے. دیکھیے برادران عزیز, میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں, آپ علماء کرام سے سنتے ہیں یہ تو ذکر ایسا ہے کہ جسے جتنا کیا جائے کم ہے, مگر ذرا غور کیجئے کہ نبی کی بیٹی ہے, ایک بیٹی ہے, اور وصیت اس کی کیا ہے؟ اس کی وصیت یہ ہے کہ میرے جنازے میں جنہوں نے مجھے اذیت پہنچائی ہے انہیں شرکت کی اجازت نہیں ہے. یہ فاطمہ زہرا کا بہت بڑا احتجاج ہے, سیاسی احتجاج ہے, کہ دنیا یاد رکھے کیا وجہ ہے, کیا ایسا ہو گیا فاطمہ زہرا کے ساتھ کہ جناب سیدہ اس طرح سے احتجاج کر رہی ہے. بہت عجیب معاملہ ہے. کیا وجہ ہے کہ ایک بیٹی نبی کی, جس موقع پر پیغمبر اکرم اس دنیا سے گئے جو اختلاف تھا وہ تو پہلے تھا مگر اب تو طے ہے ہر ایک کے نزد, ایک بیٹی ہے پیغمبر اکرم کی. یہاں پیغمبر اکرم کی آنکھ بند ہوتی ہے, چند دن گزرتے ہیں اور پیغمبر اکرم کی وہ بیٹی اس دنیا سے چلی جاتی ہے, اور اس کی قبر کے بارے میں اتنے احتمالات کیوں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب کو پتا ہوتا کہ فاطمہ زہرا کی قبر کہاں ہے, مگر علی شب کی تاریکی میں دفن کرتے ہیں, پتا بھی نہ چل سکے کہ فاطمہ زہرا کہاں پر ہیں, کہاں پر ان کو دفن کیا گیا. عجیب ہے, عجیب انداز احتجاج ہے, عجیب انداز محرک کو متوجہ کرنے کے لیے کہ وہ یاد رکھے کہ وہ زمانہ کسی اعتبار سے آئیڈیل زمانہ نہیں تھا, کسی زمانے کسی اعتبار سے اسے بہترین زمانہ نہیں کہا جا سکتا, جس جگہ پر نبی کی بیٹی اپنے حق سے محروم کر دی جائے, جہاں نبی کی بیٹی فریاد کرتی ہوئی اس دنیا سے چلی جائے. آپ مجھے بتائیے کہ اس زمانے کو کیسے بہترین کہا جا سکتا ہے. اس زمانے کی بدقسمتی کے لیے بہت کافی ہے کہ شہر مدینہ کی گلیوں میں فاطمہ زہرا کی صدائیں بلند ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز, علی جیسا فاتح خیبر برداشت نہیں کر سکا, جب غسل دے رہے تھے امیر المومنین چیخ مار کر روئے. وہ علی جو خیبر کا فاتح ہے, وہ علی جو بہت شگن ہے, وہ علی جو اپنے بچوں سے یہ کہہ رہے تھے اے بچوں خاموش رہنا تمہاری صدائیں بلند نہ ہو جائے, مگر جب غسل دے رہے تھے علی چیخ مار مار کر رونے لگے. اور بعد میں جناب زینب پوچھتی ہیں بابا آپ نے تو ہمیں منع کیا تھا, اور علی یہ کہتے ہیں اے بیٹی زینب میں کیا کروں, جب میں نے شکستہ پہلو کو دیکھا میں برداشت نہ کر سکا, میں نے جب زہرا کے زخم کو دیکھا میں برداشت نہ کر سکا. علی جیسا صابر امام, علی جیسا فاتح شکن چیخ مار مار کر رو رہا. اور اب اس کے بعد جب علی جناب سیدہ کو دفن کر رہے تھے, بحر الانوار کے اندر بھی ہے, نہج البلاغہ میں بھی تھوڑے فرق کے ساتھ ہے, امیر المومنین کی کیا کیفیت ہے, جب جناب سیدہ کو دفن کیا ہے تو علی یہ کہتے ہیں زہرا کو دفن کرنے کے بعد اب نہ یہ زمین مجھے اچھی لگ رہی ہے نہ یہ آسمان مجھے اچھا لگ رہا ہے. زہرا کو دفن کرنے کے بعد, عجیب جملہ آپ شہزادہ علی اکبر کے حوالے سے سنتے ہیں نا, کہ حسین ابن علی نے جب جنازہ علی اکبر کے پاس پہنچے ہیں تو اس موقع پر ایک جملہ کہتا ہے الگ دنیا بعد اکل افا, اے بیٹا علی اکبر تیرے بعد دنیا پر خاک ہے, جینے میں کوئی لطف باقی نہیں ہے. علی تقریباً وہی انداز اسی انداز سے بین کر رہے ہیں, گریہ کر رہے ہیں فاطمہ زہرا کو دفن کرتے وقت, نہ یہ زمین مجھے اچھی لگ رہی ہے نہ یہ آسمان مجھے اچھا لگ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول, جب آپ کی جدائی پر میں نے صبر کر لیا تو زہرا کی جدائی پر بھی صبر تو کروں گا,
جب آپ کی جدائی پر میں نے صبر کر لیا، زہرا کی جدائی پر بھی میں صبر تو کر لوں گا، مگر میرا غم کم نہیں ہوگا، میرا غم کم نہیں ہوگا. قرآن کی ایک آیت ہے جو اس موقع پر مجھے سہارا دے رہی ہے. علی کہہ رہے ہیں قرآن کی ایک آیت ہے جو اس موقع پر مجھے سہارا دے رہی ہے، وہ کون سی آیت ہے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. کہ یہ آیت ہے جو مجھے صبر دے رہی ہے مگر میرا غم ختم نہیں ہوگا. عزیزو یاد کریں، جب ابو طالب اس دنیا سے گئے، جب جناب خدیجہ اس دنیا سے گئیں، اس موقع پر پیغمبر اکرم نے سال کا نام رکھا تھا عام الحزن، یہ غم کا سال ہے. حزن غم، عام الحزن غم کا سال. علی کا جملہ کیا ہے معلوم ہے؟ کہ پیغمبر اکرم نے کہا تھا غم کا سال. زہرا کو دفن کرتے ہوئے علی کہتے ہیں حزنی سرمس، یہ دن دو دن کی بات نہیں ہے، سال دو سال کی بات نہیں ہے، زہرا کا غم ابدی ہے، زہرا کا غم کبھی ختم نہیں ہونے والا، زہرا کا دکھ کبھی ختم نہیں ہونے والا، یہ غم ہمیشہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا. اور اب کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امانت آپ کے پاس پہنچ گئی. اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امانت، فاطمہ زہرا آپ کی بیٹی، یہ آپ کی امانت، یہ آپ کے پاس پہنچ گئی. فافہ السوال واستخبر الحال. اب آپ اپنی بیٹی سے سوال کریں، آپ اپنی بیٹی سے حال دریافت کریں، تو آپ کی بیٹی بتائے گی یہ تو باپ اور بیٹی کا معاملہ ہے. علی گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول، پورا تو مجھے بھی نہیں بتایا کہ زہرا کے دل پر کیا گزر گئی. اب یہ آپ کی بیٹی، آپ کی امانت آپ کے پاس ہے، آپ اپنی زہرا سے سوال کریں، زہرا آپ کو بتائے گی اس امت نے آپ کے بعد آپ کی بیٹی پر کیا مظالم ڈھائے ہیں. اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ذرا نگاہ تصور سے سوچیے کہ جب علی کہہ رہے ہیں تو اس عالم میں پیغمبر اکرم نے اپنے سینے سے لگا کر اپنی بیٹی زہرا سے یہ پوچھا ہوگا نا، اے فاطمہ زہرا، اے لخت جگر، مجھے بتاؤ تو صحیح میرے بعد کیا گزری. تو اب آپ تصور میں لائیے کہ زہرا کیا کہہ رہی ہوں گی. زہرا کہہ رہی ہوں گی بابا دروازہ تو وہی دروازہ تھا، بابا دروازہ تو وہی دروازہ تھا کہ جس پر آ کر آپ کہا کرتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت میرا سلام قبول کرو. بابا دروازہ تو وہی تھا، میں تو انتظار کرتی رہ گئی، آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کوئی آئے گا دلاسا دے گا، ہمدردی کے دو بول بولے گا، اے نبی کی بیٹی پرسا قبول کرو، اے نبی کی بیٹی تعزیت قبول کرو، اے نبی کی بیٹی کوئی کام ہو تو ہمیں بتاؤ، یہی انداز ہوتا ہے نا پرسا دینے کا. مگر فاطمہ زہرا یہ کہہ رہی ہوں گی بابا پرسا دینے تو کوئی نہیں آیا، تعزیت کرنے تو کوئی نہیں آیا، بابا آگ اور لکڑی لے کر اسی دروازے پر آ گئے. اور کہنے لگے ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے. ارے کسی نے کہا بابا معلوم ہے اس دروازے کے پیچھے نبی کی بیٹی موجود ہے، زہرا موجود ہے، حسن اور حسین موجود ہے. وہ کہنے والا کہتا ہے بہن اگر ہے تو ہوا کرے، بابا آگ لگائی گئی، دعا بلند ہوا اور در دیوار کے فشار میں آپ کی زہرا یا فضا خزینی، اے فضا مجھے سنبھال، میرا محسن شہید ہو گیا. دس بابا اتنا سن لیجیے، مدینے کی گلیاں تھی، میں آپ کو یاد کرتی رہ گئی. سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ مصر نلیالیا، اے بابا آپ کے بعد اتنے مصائب آئے آپ کی زہرا پر، اگر گرم دنوں پر آتے وہ تاریک راتوں میں تبدیل. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. ماتم حسین، ماتم زہرا.
یا زہرا یا زہرا، 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 یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، انہی آنسوؤں کے ساتھ پرساد ہیں سب مل کے، یا زہرا 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 یا زہرا، آدھی رات کی تاریکی میں لے کر چشمے تر یا زہرا، آدھی رات کی تاریکی میں لے کر چشمے تر، میرے مولا جاتے ہیں قبر زہرا پر، ہائے کرب امام زمانہ قبر زہرا پر یا زہرا، سر کو جھکا کر قبر پہ آ کر روتے رہتے ہیں، سر کو جھکا کر قبر پہ آ کر روتے رہتے ہیں، چپکے چپکے جانے کیا کیا مولا کہتے ہیں، سبت لیا کی صدائیں مرقد کے اندر، یا زہرا 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 مل کے، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، جیسے باد عصر ہوا تھا لاش پہ سر کا حال، ماں کی مرقد کو کر ڈالا ظالم نے پامال، دور تلک بس ریت ہے پھیلی مٹی اور کنکر، یا زہرا 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 یا زہرا، رات کی اوس ہے دن کی دھوپ کا آزار، یہاں قبر کے اوپر سائے کا بھی کوئی نہیں امکان، جیسے زینب اور کلثوم کے سر پہ نہیں چادر، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا، بی بی فرماتی ہیں بابا آپ کے بعد مجھ پہ وہ مصیبتیں آئیں جو دنوں پر پڑتی تو تاریخ راتوں میں بدل جاتے، جو پہاڑوں پہ پڑتی تو پہاڑ سر میں بدل جاتے، آج بھی محل شاہ کے روشن ہے تیری قبر مطہر پر، نہ سائباں ہے نہ کوئی دیا جلتا ہے، عجب نہیں کہ قبر پیغمبر سے آواز آتی ہو، بیٹی تیری قبر کے اوپر کوئی نہیں سایہ، یا زہرا، بیٹی تیری قبر کے اوپر کوئی نہیں سایہ، جیسے تھا بے گور و کفن کربل میں تیرا جایا، کہتی ہے مٹی میں اٹی یہ قبر پیغمبر، یا زہرا 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 یا زہرا، دادی آپ کے پاس ہے اب بھی کرتا اصغر کا، یا امام زمان، دادی آپ کے پاس ہے اب بھی کرتا اصغر کا، دادی مجھ کو لینا ہے بس محسن کا بدلہ، آپ دعا دیں کھل جائے بس غیبت کا یہ در، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، ہاتھ میں ہے اس وقت بھی میرے حیدر کی تلوار، میں تو ہر ایک صورت میں ہوں آنے کو تیار، رو کے قمر مولا نے کہا تیار نہیں لشکر، یا زہرا 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 ہرا یا زہرا 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 یا روشن تیری تربت پہ کسی شب میں دیا ہو، یا زہرا یا زہرا یا زہرا، عزیز جان پر سدے مل کے حلقہ بنائیں، ماتم کریں، خدا آپ سب کی رضاداری کو قبول کریں، بی بی سیدہ کی شہادت کے ایام ہیں، بس عزیزان جس حد تک پرسہ پیش کر سکتے ہیں رسول خدا کو پیش کریں، ماتم کریں، امام زمان کو یاد کریں اور دل کھول کے ماتم کریں، یا زہرا 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 روشن تیری تربت پہ کسی شب میں دیا ہو، پہلو میں تیرا لال کھڑا محو دعا ہو، یا زہرا یا یا زہرا آباد نسل پور ساد تجھے سے تیرے نور نظر کا، آزاد فضائیں ہو نہ رونے پہ ہو پہرا، ماتم کی بقیے میں ہر ایک سنت صدا ہو، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا آباد رہو، یا زہرا 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 رے پور ساد تجھے ایسے تیرے نور نظر کا، آزاد فضائیں ہو نہ دھونے پہ ہو بہرا، ماتم کی بقیے میں ہر ایک سنت صدا ہو، یا زہرا یا یا زہرا یا ہرا یا را، روشن تیری تربت پہ کسی شب میں دیا ہو، یا زہرا یا یاد کریں امام زمان پردے میں چھپا ہے جو وہ ظاہر ہو خزانہ، زہرا تیرے بیٹے کی ہو ٹھوکر پہ زمانہ، سردار جہاں میں نہ کوئی اس کے سوا ہو، یا زہرا یا زہرا یا زہرا ماشاء اللہ، یا زہرا یا زہرا پہلو میں تیرا لال کھڑا مہد دعا ہو، یا یا زہرا یا یا زہرا یا را یا دل میں لیے بیٹھے ہیں یہ ارمان قسم سے، بیعت وہ طلب کر کبھی آن کے ہم سے، ایک بار وہ جا مانگے تو سو بار فدا ہو، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، پہلو میں تیرا لال کھڑا محو دعا ہو، یا زہرا یا دعا کریں مولا امام زمان کے لیے، یا ہم سے زیادہ بی بی سیدہ کو امام کے ظہور کا انتظار ہے، زہرا ہاتھوں میں جو شمشیر علی اپ نے اٹھائے، دیوار سے کعبے کی وہ جب ٹیک لگتا ہو علی جیسے کہ کعبے میں کھڑا ہو، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، پہلو میں تیرا لال کھڑا محو دعا ہو، یا زہرا یا
جلد بدلہ لیا جائے اس کا، جلد بدلہ لیا جائے انشاءاللہ، مولا امام زمان تشریف لائیں اور ماحول کیا ہو عزیزان،
غاصب تیرے حق کے سبھی ایک ساتھ بندھے ہوں، قاتل تیرے بیٹوں کے بھی خنجر کے تلے ہوں، مہدی کا مدینے میں یوں دربار سجا ہو، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا،
جنہوں نے امام سجاد کو خون رلایا ہے شام کے بازار میں، یا زہرا یا
منظر یہ نگاہوں میں ہو سجاد کس بار، ہو بھیڑ وہی یار وہی شام کا بازار، سر قاتل عباس کنے سے پہ چڑھا ہو، یا زہرا
یا زہرا
زہرا منظر یہ نگاہوں میں ہو سجاد کس بار ہو بھیڑ وہی یاد وہی شام کا بازار سر قاتل عباس کا نیزے پہ چڑھا ہو یار یا زہرا یا زہرا یا زہرا. اور دعا کریں کبھی ماحول ایسا بھی ہو,
اعلان ولایت ہو سر عام جہاں میں اور شام و سحر نام علی گونجے اذان میں, پرچم تیرے عباس کا کعبے پہ لگا ہو یا رہا یا زہرا یا زہرا یا
آخری بند ماتم جم کے یا یا زہرا یا زہرا ماتم زہرا.
مظلوم گھرانے کے ہر ایک فرد کبھی بھی پہلو شکستہ کے ہر ایک درد کبھی بھی بدلا تیری زینب کی اسیری کا دا ہو یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا
یا زہرا. آپ نے بہت ماتم کیا, خدا آپ کی اس پرسہ داری کو قبول کرے. مل کے امام زمان کو یاد کریں گے.
اللہ جال اللہ جال یا امام زمان اللہ جال اللہ جال اللہ جال یا امام زمان اللہ جال. گھر ہو میری حیات میرے اختیار میں, صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں. مولا اب آپ پر دے غیبت اٹھائیے, دو دن تو زندگی کے گزاروں بہار میں. اللہ جال اللہ جال یا اللہ جال.
عزیزان یقین جانے امام زمان جتنا ہمیں انتظار ابھی بھی سید السلام اللہ علیہ کو ہم سے زیادہ انتظار ہے. دعا کریں دل کی گہرائیوں کے ساتھ کہ مولا کا ظہور ہو, اور دعا کریں
بس ایک بار دیکھ لوں روزہ حسین کا, پھر موت آ بھی جائے تو ہوگا ذرا خاک شفا سے خاک میری اے خدا ملا. رجعت کریں گے سارے عزادار کربلا, مل جائے ایک قبر جو قرب و جوار میں, صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں. اللہ جا اللہ جا
سب مل کے
یا امام زمان اللہ جال. در پر تمہارے ہوتے ہیں ہر روز معجزے, کتنے امیر ہو گئے اس در کی بھی کسے, سب اپنے اپنے حصے کی خیرات لے گئے. ذکر امام عصر میں حصہ قمر ملے, میں مطمئن ہوں میں بھی کھڑا ہوں قطار میں, صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں. سب مل کے اللہ جا اللہ جا یا امام اللہ جا بلند اللہ جا اللہ جا یا امام زمان اللہ جا
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك وسلامك عليه وعلى أبوه الطاهرين في هذا الساعة وفي كل ساعة سملك ولي الحافظ وقائدا وناصرا ودليل العين حتى تسكنه أرضك توا وتمدعه فيها وتبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين ملك بابا دے بلند صلوات عزیزان گرامی سلامت رہیں آباد ہیں. اس سے پہلے کہ آپ کو زیارت کی طرف متوجہ کیا جائے میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ حیا زہرا گردے کی تکلیف میں مبتلا ہیں, کنیز فاطمہ بھی بیمار ہیں شدید علی نے, اور دیگر بیماروں کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بار مل کے بسدا